لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي جل أمي جل مكي جل مدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات الله عليه
وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سبالي گفتگو کا آغاز کیا جائے التماع سے کہ سیدہ شازیہ ہوا بنت سید مطلوب حسین ان کی صحت ثواب کے لیے جملہ مومنین و مومنات شہداء اسلام سب کی حمایت یہ بکلی سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. الحمدللہ پروردگار نے توفیق دی اور دوبارہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. طبیعت نسبتاً کچھ ناساز ہے اس لیے زیادہ بہتر طور پہ گفتگو شاید نہ کر سکوں. آپ ساتھ دیں گے تو شاید ہم کچھ بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک عنوان جو شروع کیا تھا وہ سانحہ واقعہ اسی کے مد نظر ایک بار جو پچھلی نشست میں گفتگو ہوئی, لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہماری گفتگو اگرچہ برمحل تھی لیکن ذیلی تھی اور ضمنی تھی. ہم نے اساس سے بنیاد سے اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کیا. یہ بات میں اس لیے عرض کروں چونکہ سب کی نیتیں ہیں کہ ہم یہ سفر دیر تک لے کے آگے بڑھیں, تو اس علمی سفر کو ہم اس اساس اور بنیاد پہ لے کے چلیں تاکہ ہمارا بیٹھنا زیادہ سے زیادہ مفید اور ثمرآور اور ثمر بخش ہو سکے. اساسی ترین موضوع جس سے متعلق ہمیں گفتگو کرنی چاہیے, آپ بھی صاحب نظر ہیں اور یقیناً آپ کے ذہن میں, میں ایک بات عرض کرتا ہوں, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی کر سکتے ہیں کہ کون سا موضوع سب سے اہم ہے اور ہمیں اپنی بات کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے, نقطۂ آغاز کیا ہے, اور بجائے اس سے کہ ہم فرعی جزئی ضمنی اور ذیلی باتیں کریں، اگر ہم اساسی بنیادی باتیں کریں اور اپنے لیے کچھ اصول، قواعد، ضوابط، قوانین طے کریں اور اپنی زندگی کا سفر ان اصولوں کی روشنی میں طے کریں، تو یہ اہم ہے، یہ ضروری ہے. موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ اللہ نے 124,000 انبیاء بھیجے. ان کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک جملے میں اگر ہم کہیں تو اسلامی معاشرے کی تشکیل. کیسے ہٹ کے انبیاء کا کوئی مقصد رہا؟ یہی مقصد ہے، ایک ہے، باقی سب ضمنی باتیں. اسلامی معاشرے کی تشکیل، جناب عیسیٰ جو دین لے کے آئے، عیسائیت، یہ اسلام کی ہی ابتدائی شکل ہے. عیسائیت الہی دین. تحریفات ہوئیں، تغیر و تبدل کا شکار ہوا، الگ بات ہے. بنیادی طور پر عیسائیت ایک الہی دین ہے، وہی اسلام ہے، لیکن اسلام کی ابتدائی شکل ہے. یہودیت بھی الہی دین ہے، اللہ کا دین ہے. تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور، باقی صحف، وہی دین اسلام ہے جو تدریج کے مراحل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور پیغمبر گرامی اسلام کے ہاتھوں سے دین اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، یعنی نصاب انسانیت کی تکمیل ہو گئی. وہ دین جو مختلف انبیاء کے زمانوں سے ہوتا ہوا ارتقاء اور کمال کے مراحل طے کر رہا تھا، عہد رسول اللہ میں آ کر یہی دین اور یہی نصاب اور یہی منشور مکمل ہو گیا. ان باتوں کی روشنی میں ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ تمام انبیاء کی بعثت کا بنیادی ترین مقصد اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے. اب یہاں سے دوسری بات، انبیاء کا مقصد بھی اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے، آئمہ کا مقصد بھی، اولیاء کا مقصد بھی، فلسفہ کربلا بھی اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے، اور ختمی مرتبہ کے بعد وہاں سے لے کے اب تک ان 1400 سالوں میں جتنے بھی صف اول کے مفکرین ہیں، صف اول کے علماء، دانشوران اور مصلحین، ریفارمرز، سب کا ہم و غم، بنیادی نقطہ اسلامی معاشرے کی تشکیل رہا ہے. یہ اساس ہے، بنیاد ہے. اب پہلی باتیں ہوئی کہ فلسفہ ارسال رسل، فلسفہ انزال کتب، فلسفہ تنصیب ائمہ، اور اس کے بعد عہد رسول سے لے کر عہد ائمہ تک، پھر اب تک عہد غیبت میں جتنے بھی مسلمان مفکرین، دانشوران، مصلحین اور ریفارمرز گزرے ہیں، سب کا اساسی ترین مقصد اسلامی معاشرے کی تشکیل. تو آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں، تعمیر میں، مثلا ہمارا مقصد بھی یہی ہے، تو ہم اس مقصد کا آغاز کہاں سے کریں؟ پہلی اینٹ کیا ہے؟ کہاں سے کام شروع ہو؟ یہاں پر میں نے پہلی بات عرض کی انبیاء کی بعثت کا مقصد. اب آ جائیے ہمارے پاس جو قیمتی ترین سرمایہ ہے، تشیع کے پاس، جو روح ہے تشیع ہے، کہ اگر اسے تشیع کے دامن سے لے لیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا، وہ کربلا ہے. تو کربلا کیا ہے؟ کربلا کا بنیادی مقصد بھی اسلامی معاشرے کی تشکیل تھا، لیکن امام حسین کی حکمت عملی کیا رہی، کہاں سے آغاز کیا، اور عملی کیا نظریہ دیا حضرت نے؟ ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے. استاد کا نام ہے سید جمال الدین افغانی، ایرانی ان کو کہتے ہیں سید جمال الدین اسد آبادی، اور اہل افغانستان اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ سید جمال الدین افغانی. ایک بین الاقوامی شخصیت ہے. ہمارے ہاں اتنی بڑی شخصیات جو صف اول کے اسلام شناس ہیں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، جن میں سے پہلی صف میں سید جمال. سید جمال اور ان کے شاگرد ڈاکٹر سید محمد عبدو. سید جمال کا تعلق مکتب تشیع سے رہا اور ڈاکٹر سید محمد عبدو کا تعلق مکتب اہل تسنن سے رہا. سنی العقیدہ تھے، مصر کے ممتاز عالم دین تھے. انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر المنار دکشور آفاق تصنیف ہے. تفسیر قرآن کے علاوہ انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی ہے، اور نہج البلاغہ کی شرح کی جو انہوں نے تصنیف کی ہے اس کا بنیادی محرک سید جمال کی شخصیت ہے. سید جمال جب انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، کیونکہ سید جمال کی کوشش تھی کہ وہ عالمی سطح پر اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اپنا بنیادی کردار ادا کر سکیں، اس کے لیے ان کا کی زندگی بہت محدود ہے، مختصر ہے، تو انہوں نے جو بڑی سطح کے افراد تھے، علماء تھے، ان کا انتخاب کیا، ہر ملک میں گئے، ان سے ملاقاتیں کی، اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملے، اور اپنے اسی سفر میں سید محمد عبدو سے ان کی ملاقات ہوئی. اور پہلے سفر میں جب سید جمال پہنچے تو ایک تحفہ دیا ڈاکٹر محمد عبدو کو، یہ نہج البلاغہ تھا، مولا متقیان کے کلمات کا مجموعہ، آپ کے کلام کا مجموعہ، جسے سید رضی نے آج سے 1000 سال پہلے جمع کی. لیکن اپنی شرح کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے سید جمال ڈاکٹر محمد عبدو نے، جب انہوں نے نہج البلاغہ پیش کی اور انہوں نے کھول کے ورق گردانی شروع کی ڈاکٹر محمد عبدو نے، تو کچھ دیر کے بعد وہ سید جمال سے ایک طرح سے کہ یہ بے خبر ہو گئے اور ان سے عذر خواہی کی کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کیجیے، آپ کھانا تناول فرمائیے، میں یہ تھوڑا کتاب کو دیکھ لوں. یعنی جب اہل علم نہج البلاغہ کے پاس سے گزرے گا تو پھر آرام سے نہیں گزر سکتا. ایک عام انسان ہے، میری طرح کا جاہل فرد ہے، تو اسے ممکن ہے کہ وہ طائرانہ گزر جائے، وہ خبر بھی نہ ہو کہ وہ کہاں سے گزر رہا ہے. لیکن جب ایک عالم، فیلسوف، فقی، مفسر، دانشور، مسلح، وہ اس عظیم الشان کتاب کے پاس ایک گزرتا ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہے، وہی جو ڈاکٹر محمد عبدو کا ہو. اجازت لے کے پڑھنا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ یوں ڈوب گئے نہج البلاغہ میں کہ سید جمال کی موجودگی کے باوجود ان سے اجازت لے کر یہ بیٹھ گئے، سوائے نماز کے لیے اٹھ رہے تھے، اور باقی کا سارا وقت انہوں نہج البلاغہ کو مطالعے میں گزارا، یہاں تک کہ جب یہ کتاب ختم ہوئی تب اٹھے. جب اٹھے تو اب پوچھا سید جمال نے کہ کیسی لگی آپ کو یہ کتاب؟ کہا عجوبہ ہے، محیر العقول، یہ کتاب نہیں ہے، کیا کہا جائے. کہا کہ میں نے اس کتاب میں ہر صفحے پر ایک الگ شخصیت کو دیکھا. پہلا صفحہ جب میں نے کھولا، پہلا خطبہ جب میں نے پڑھا، تو مجھے لگا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا عالم، کس کائنات کو گویا اس نے خود بنایا یا اس کے سامنے بنی ہے، اس طرح سے اس کائنات کے اسرار اور رموز اور گہرائیوں اور دقتوں کو بیان کر رہا ہے کہ گویا اس دنیا میں اس سے بڑا توحید شناس کوئی نہیں ہے، اور اس کائنات کے اسرار اور رموز سے باخبر کوئی دوسرا فرد نہیں ہے. اتنا بڑا معلم، اتنا بڑا عالم. ابھی میں اسی کیفیت میں تھا اور اس انسان کا یہ روپ اور یہ انداز دیکھ رہا تھا کہ جب میں نے دوسرا صفحہ الٹا اور دوسرے خطبے کو شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ یہی انسان جو معلم بشر ہے، جو اس کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، استاد بشریت ہے، جس کے ہاتھ میں قلم چل رہا ہے، اسی انسان کے ہاتھوں میں اب تلوار ہے، اور جس روانی سے قلم چلتا ہے اسی سرعت کے ساتھ تلوار چلائی جا رہی ہے، اور کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں. اور یہ پڑھنے کے بعد مجھے یوں لگا کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سپاہی اور دلاور بہادر کوئی پہلوان نہیں. ابھی میں اسی سحر میں مدہوش تھا اور علی ابن ابی طالب کی شخصیت کا یہ انداز دیکھ رہا تھا کہ میں نے جب اگلا صفحہ الٹا تو میں نے دیکھا کہ یہی شخصیت اب برسر اقتدار ہے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کر رہے ہیں. ایسا بے مثال حکمران میں نے نہیں دیکھا. اور پھر اسی بے مثال حکمران کو اگلے ہی صفحے پہ میں نے حزب اختلاف میں دیکھا. ایسا مشکل ترین صبر کہ خود اپنے تعارف میں کہتے ہیں کہ علی نے 25 سال ایسا صبر کیا کہ جس میں جوان بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا قبر تک جا پہنچے. اس حالت میں علی نے 25 سال گزارے کہ علی کی آنکھ میں کانٹا تھا اور حلق میں ہڈی تھی، اور علی نے اپنی میراث کو لٹتے ہوئے دیکھا. دنیا میں اس سے بڑا مثالی قائد حزب اختلاف نہیں گزرا. ابھی میں نے یہی انداز دیکھ رہا، وہ جو عالم ہے، وہ جو سپاہی ہے، وہ جو سب سے بڑا توحید چناس ہے، وہ جو دنیا کا مثالی حکمران ہے، جو قائد حزب اختلاف ہے، اب اسی کو میں نے محراب عبادت میں گریہ کرتے ہوئے دیکھا. یوں تڑپ رہا جیسے مار گزیدہ جسے کسی سامنے ڈسا ہو، جو اپنے جوان بیٹے کے سوگ میں گریہ کر رہا. اسی زاہد کو اگلے ہی مرحلے میں میں نے دیکھا کہ کسی کھیت میں مزدوری کر رہا. پھر اگلے ہی مرحلے میں میں اسی اس کائنات کے اتنے بڑے معلم کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا، ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. تو میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ بشر کا، انسان کی زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے جس کے لیے ذات امیر المومنین اسوہ اور نمونہ نہ بن سکے. حیات انسانی کا ہر پہلو، یہ ڈاکٹر سید محمد عبدو ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، تفسیر نہج البلاغہ بھی، 56 شروحات ہیں ہمارے پاس نہج البلاغہ کی. ان میں علماء تشیع نے بھی یہ شروحات لکھی ہیں اور علماء اہل تسنن نے بھی، جیسے ابن ابی ندید معتزلی شیعہ نہیں ہے لیکن نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے اور بہترین شرح لکھی ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر سید محمد عبدو مصر کے اہل سنت عالم، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی. بعد میں ان کی قربت اتنی بڑھی کہ ایک طرح سے استاد شاگرد بھی کہلائے، اور اس سے بڑھ کر دو ہم سفر دوست جو زندگی بھر مسلسل انہوں نے حق کی رفاقت نبھایا اور اپنا کردار ادا کیا. لیکن اس مسئلے میں اسلامی معاشرے کی تشکیل میں دونوں کے نظریے الگ ہیں، یعنی روش کے اختلاف ہے، مقصد اور ہدف کا نہیں. اسی اختلاف کو رحمت کہا گیا. ایک نظریہ ہے ڈاکٹر سید محمد عبدو کا، شاگرد کا، ایک نظریہ ہے سید جمال الدین افغانی کا، یعنی استاد کا، کہ ہم اسلامی معاشرے کی تشکیل میں کیا روش اختیار کریں. سید جمال کہتے ہیں کہ خواص کے اوپر کام کرنا چاہیے، اکابرین کے اوپر کام کرنا چاہیے، ملت کے سربرآوردہ اور سرکردہ افراد کے اوپر محنت کریں. جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے، علماء ٹھیک ہو جائیں گے، حکمران ٹھیک ہو جائیں گے، تو عوام خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. یہ سید جمال کہتے ہیں. لیکن آپ ہی کے شاگرد سید محمد عبدو، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہ، کام کا آغاز اکابرین سے نہیں ہونا چاہیے، حکمرانوں سے نہیں ہونا چاہیے، علماء سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کام کا آغاز عوام سے ہونا چاہیے، ان معاشرتی اکائیوں کے اوپر کام ہونا چاہیے. یہ دو نظریے ہیں. اب آپ کی خدمت میں میں نے یہ دونوں نظریات ان مسلم ریفارمرز کے پیش کیے ہیں. دونوں صفحے اول کے اسلام شناس ہیں اور مسلم ہیں. اب میں ان جوانوں سے استفسار کرتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اور آپ کی فکر کے مطابق دونوں میں سے ज्यादा दुरुस्त, ये नहीं कहा जा सकता कि गलत है, सिर्फ रविश के इख्तलाफ है, ज्यादा दुरुस्त नजरिया किसका है, सैयद जमाल का है या डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दो का है? क्या फरमाते हैं? यानी अकाबरीन से, बड़ों से काम शुरू करें, वो ठीक हो जाए तो इकाइयां दुरुस्त हो जाएंगी, या इकाइयों से काम का आगाज करें? इख्तलाफ हो गया यहां भी, दानिश्वरों में इख्तलाफ हो गया। तो हम चलते हैं असल की तरफ, अहले बैत की तरफ, जो सफीने नजात हैं, जो कश्ती नजात हैं, जो चराग हिदायत। चूंकि इमाम अली ने अपने तारुफ में, जो खुद मोहल्ले में बशरियत है, जो जुमला कहा बहुत खूबसूरत है कि नहनुल उलमा, हम उलमा हैं, हम यानी हम 14, हम उलमा हैं, वशीअतुना अत्तुल्लाब, और हमारे शिया हमारे शागिर्द हैं और तुल्लाब हैं, और जो बाकी हैं वो खसो खाशाक हैं। सो हम सब शागिर्द हैं इन्हीं के, तो अपने असातीद की तरफ रुजू करते हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया कि रूह तशय्यु खुद करबला है, और रूह करबला सरवर व सालार शहीदान वजूद मुबारक हुसैन इब्न अली अलैहि आला तैयद वसना है। इमाम से इस्तफसार करते हैं कि बताइए कहाँ से काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस कायनात का सबसे बड़ा मुसलह, जिसे ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी ने भी कहा है कि दीन भी है, दीन पनाह भी है, वो हुसैन इब्न अली हैं, आपसे पूछते हैं कहाँ से आगाज होना चाहिए। तो वो हस्ती कि जिसने खुद को अपने खून का एक एक कतरा दीन पे कुर्बान किया, बशरियत के लिए कुर्बान किया, इस्लामी मुआशरे की तश्कील के लिए, बकौल शहीद मुताहरी के कि इस कायनात में जिस शख्सियत ने अपने खून की सबसे भारी कीमत वसूल की है, सबसे ज्यादा संगीन कीमत वसूल की अपने खून की, उसका नाम हुसैन इब्ने अली, एक कतरा हदर नहीं जाने दिया, खुद को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके क्या क्या बचाया है, इमाम हुसैन से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। 28 रजब को जब सैयद शुहदा को बुलाया वलीद बिन उतबा ने, मदीने के गवर्नर ने, यजीद की बैत के लिए, वहां पर इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? बैत का जब मुतालबा किया, जवाब में क्या फरमाया? ये ना ये कहा कि मैं बैत करूंगा, ना ही ये कहा कि मैं बैत नहीं करूंगा। अपने शागिर्दों के लिए, चूंकि करबला आगाज है, आज भी आप करबला जाएं, अरबईन पे जाते हैं तो गुंबद हुसैन इब्ने अली के ऊपर जो सुर्ख परचम है, ये सुर्ख परचम ऐलान है कि करबला आगाज है, अंजाम नहीं, करबला शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई, वरना ये सुर्ख परचम ना होता। सुर्ख परचम का मतलब है कि जंग जारी है, और जब तक बातिल हमेशा के लिए सरनगू नहीं हो जाता, नाबूद नहीं हो जाता, ये जंग जारी रहेगी। तो हम शागिर्द हैं मकतबे करबला के, तो सरवर व सालार शहीदान हुसैन इब्ने अली से इस्तफसार करते हैं कि कहाँ से शुरू करें, जब तागूत ने और बातिल ने बैत का मुतालबा किया, क्या जवाब दिया? इन्ना अहलु बैतिन नुबुव्वा व मअदिनुर रिसाला व महलुर रहमा व मुख्तलफुल मलाइका, अपने तारुफात पेश किए जो बजाय खुद तफसीर तलब हैं, लेकिन हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे। पहले अपना तारुफ इन जुमलों में बयान किया, फिर उसका तारुफ बयान किया जिसकी बैत का मुतालबा किया जा रहा था, वो यजीद हो, जितने लफ्ज अपने लिए कहे उतने ही लफ्ज फरजंद रसूल ने दुश्मन के लिए चुने, एक तरफ अपना किरदार, दूसरी तरफ उसका किरदार। इन्ना अहलु बैतिन नुबुव्वा व मअदिनुर रिसाला व महलुर रहमा व मुख्तलफुल मलाइका व यज़ीदु रजुलुन फासिक शारिबुल खम्र क़ातिलुन नफ्सिल मुहतरमा मुअलिनुन बिल फिस्क। तो क्या किया जाए? मेरा किरदार ये है और मैं इस शान का मालिक, और जिसकी बैत का मुतालबा किया जा रहा है उसकी हकीकत ये, तो क्या करें? मिसली उसूल दिया, جزئی بات نہیں کی کہ میں بیعت نہیں کروں گا، نہ، امام ہے، قیامت تک آنے والے اپنے شاگردوں کو اصول اور سر مشق تعلیم دے رہے، مثلی لا یبایعُ لمثلہ، کبھی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو کیا کریں؟ ننتظر وتنتظرون، ولید مروان تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، نصبحو وتصبحون، ہم بھی صبح کرتے ہیں، تم بھی صبح کرو، ان قریب بہت جلد تمہیں اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ ایونا احق بالخلافت والولایت والبیعۃ، ہم دونوں میں سے کون مستحق خلافت ہے، کون مستحق ولایت ہے، کون مستحق بیعت ہے، کسے بیعت کرنی چاہیے، کس کی بیعت ہونی چاہیے، یہ موجودہ گورنر اور سابق گورنر کے سامنے گفتگو کی، واپس گھر نہیں گئے، سید الشہداء گورنر ہاؤس سے نکلنے کے بعد سیدھے اپنی خواہر گرامی، اپنی بہن کی طرف پہنچے، عقیلہ بنی ہاشم، عالم غیر معلمہ، ثانیہ زہرا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے پاس گئے اور کافی دیر اپنی بہن سے گفتگو کی تنہائی میں، اور گفتگو کرنے کے بعد اب پلٹے اپنے بیت الشرف کی طرف اور لکھنے کا سامان منگوایا اور اپنی وصیت تحریر کی، ہاذا ما اوصى به الحسین الى اخی محمد المعروف ابن الحنفیہ، میری یہ وصیت حسین کی طرف سے اپنے بھائی محمد کے نام ہے جو حنفیہ کے نام سے مشہور ہے، ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ، حسین اپنے پورے وجود سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد اس اللہ کا عبد ہے اور اس اللہ کا رسول ہے، وان الجنت حق والنار حق، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اٹھایا جانا حق ہے، موت حق ہے، سوال منکر و نکیر حق ہے، حساب و کتاب حق ہے، ایک ایک عقیدے کو بیان کیا، اس کے بعد اپنے قیام اور خروج کا فلسفہ بیان کیا، انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں ہے، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں ہے، میں مملکت اسلامی میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، بلکہ میرے قیام کا صرف ایک مقصد ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب ان کلمات کی روشنی میں آپ فرمائیے کہ سید الشہداء کی پوری وصیت کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کریں، مقصد قیام حسینی کیا ہے؟ امت سازی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح، مقصد وہی اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے، لیکن روش کو بیان کر رہے ہیں، کیسے ہوگی؟ اپنے نانا کی امت کی اصلاح میں، کچھ آپ کو ٹکراؤ نظر آیا امام کے دو جملوں میں؟ اور عجیب یہ ہے کہ چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے، رات کے وقت ہی گورنر ہاؤس میں فرزند رسول نے کیا جملے ارشاد فرمائے، اور تھوڑی دیر کے بعد، دو سے تین گھنٹے گزرے ہوں گے جب اپنی بہن سے ملاقات کی، اور اس کے بعد فوراً سے لکھا، تین گھنٹوں سے زیادہ بظاہر فاصلہ نہیں ہے، چونکہ پھر اسی شب سحر میں حضرت نے روانگی اختیار کی، چند گھنٹوں کے اندر حضرت نے دو الگ باتیں کی، بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا بیان کی، اور اپنے خروج کا فلسفہ کیا بیان کیا، کیا فرمایا کیوں جا رہا ہوں؟ امت کی اصلاح کے لیے، عوام کی اصلاح کے لیے، اکائیوں کی اصلاح کے لیے. اور وہاں ولید کے دربار میں کیا کہا یزید کا جب کردار بیان کیا؟ چار ایسے جملے استعمال کی فرزند رسول نے جن چار جملوں کے اندر یزید کی پوری حقیقت کو آشکار کیا، پورا مکمل تعارف پیش کیا. شاید ایک پوری کتاب ہم لکھیں تو اس طرح سے تعارف نہ کروا سکیں جو فرزند رسول نے ان چار جملوں بیان کر دیا. لیکن ایک پیچیدہ بات جو ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ فرزند رسول، آپ نے ولید کے دربار میں کہا کہ فاسق یزید ہے، شارب الخمر یزید ہے، قاتل النفس المحترمہ یزید ہے، مؤلن بالفسق یزید ہے، بد کردار و تارک و صلات یزید ہے، اور اصلاح کی بات کی تو کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کیا ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ یزید کی اصلاح میں کامیاب ہو جاؤں؟ ایسے نہیں کہا. کردار یزید کا بیان کیا، اصلاح امت کی بات کر رہے، تو تضاد نہیں ہو گیا؟ جب یزید کا یہ کردار بیان کر چکے تو پھر وصیت میں کیا لکھنا چاہیے تھا کہ بل خرجتو لطلب الاصلاح یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، کہ میں یزید ابن معاویہ کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. نہ، کردار یزید کا بیان کیا اور اصلاح کی بات آئی تو پھر امت کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، درحالی کہ ابھی یہ امت داڑیاں رکھی ہوئی ہے، ابھی امت تسبیح میں مشغول ہے، ابھی امت کے ہاتھ میں جائے نماز ہے، لوٹا ہے، تسبیح ہے، حج کر رہی ہے امت، امت کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں، ابھی امت نے کھلے عام شراب پینا نہیں شروع کیا، ابھی امت نے نماز پڑھنا ترک نہیں کیے، ابھی امت اس طرح سے بد کردار نہیں بنی ہے، ابھی امت نے اپنی داڑیاں نہیں منڈوائی ہیں، حج کرنا نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں. امت تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہے، امت تو گمراہ نہیں ہوئی ہے، گمراہ ہوا ہے یزید، جیسا فرزند رسول نے خود فرمایا، اور اصلاح کر رہے ہیں امت کی. تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ نہ، ممکن نہیں ہے کہ حسین کے کلام میں تضاد ہو. جس طرح سے قرآن صامت کے کلام میں تضاد ممکن نہیں ہے، اور قرآن چیلنج دے رہا ہے بشریت کو کہ اگرچہ یہ قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا لیکن پروردگار فرما رہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کا یہ کلام ہوتا تو تم اس میں جا بجا اختلاف پاتے. یعنی قرآن چیلنج دے رہا کہ میرے اندر اختلاف نہیں ہے. اگر قرآن صامت کے اندر اختلاف ممکن نہیں ہے تو قرآن ناطق کے اندر بھی اختلاف کی گنجائش نہیں. اور پیغمبر نے ممبر سے حسین کا تعارف کروایا کہ یہ کون ہے. حسین خود مجسم قرآن ہے، سراپا قرآن ہے، بولتے ہوئے قرآن ہے، قرآن ناطق ہے، ناطق القرآن نہیں ہے حسین. ایسے نہیں کہ حسین قرآن جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کے اسرار رموز کو جانتے ہیں، نہ. ناطق القرآن ہونا اور ہے، قرآن ناطق ہونا اور ہے. قرآن بولنا یہ ایک الگ بات ہے. آج کل بہت فخر سے تعارف کروایا جاتا ہے کہ قرآن میں بات کرتے ہیں، فضا قرآن میں بات کرتی ہیں، اعزاز ہے، لیکن فرق ہے. قرآن بولنا اور ہے، بولتا ہوا قرآن بن جانا یہ کچھ اور ہے. اور پیغمبر نے فراز ممبر سے حسین ابن علی کا یہ تعارف کروایا، عمل سے بتایا، اور عمل کا تعارف زبان کے تعارف سے زیادہ قوی ہوتا ہے. اور عجیب ہے، وہ رسول جو ہر روز اپنے فرزند کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، آج تعارف مطلوب تھا اور تعارف بھی خاص حالات میں کروانا تھا. ہر روز فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے تھے، انتظار کرتے تھے. کسی کا اور اسے اپنے ساتھ لے کے مسجد آتے تھے، اٹھا کے لاتے تھے، پہلی مرتبہ اکیلے آئے، اور وہ بچہ جو ہمیشہ حالت انتظار میں رہتا تھا، جب دیکھا کہ رسول تشریف نہیں لائے اور کافی وقت گزر گیا تو اب خود ہی چل پڑے، لیکن خود جب حسین مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ نانا جو ہر روز ساتھ لے کے جاتے تھے اب ممبر پہ تشریف فرمایا، خطبہ شروع کر چکے ہیں، اور حسین کا اپنے نانا کے ساتھ تعلق وہی ہے جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہے، اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، رسول کے انگوٹھا چوس کے اور رسول کی زبان چوس کر پروان چڑھے، نشو نما پائیے، منیت کی منزل پہ، حسین منی وانا من الحسین، تو حسین جو ایک لمحہ اپنے نانا کے بغیر نہ رہے، دیکھا نانا پہلے پہنچ گئے، اب جلدی سے کوشش کی کہ نانا تک پہنچے، ورنہ وہی جہاں داخل ہوئے پہنچ جاتے، بیٹھ جاتے سب کے بیچ میں، لیکن تھا کہ ممبر کے قریب پہنچے، اس کوشش میں حسین ابن علی کا دشداشا، آپ کا لبادہ، اس کا دامن آپ کے پاؤں میں الجھا، حضرت گرے، البتہ میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گرے، اس لیے کہ امام امام ہوتا ہے، بڑھاپا ہو، جوانی ہو یا بچپنا ہو، اور امام کی جس طرح سے گفتار حکیمانہ ہوتی ہے، اسی طرح سے اقوال حکیمانہ ہے، اسی طرح سے اقدام بھی حکیمانہ ہے، جس طرح سے ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک ایک قدم بھی جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، لغزش کا امکان نہیں ہے، لرزش کا امکان نہیں ہے، ممکن نہیں کہ حسین کا پاؤں آئے، ایک ایک قدم ناپ کے جب چلتے ہیں تو پھر کیوں گریں گے، لیکن آج مشیت الہی کا تقاضا ہے کہ حسین گریں، اس لیے حسین گر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ حسین کا تعارف ہو جائے، اللہ کو بھی حسین کا تعارف مطلوب ہے مستقبل کے لیے، رسول اللہ کو بھی حسین کا تعارف مطلوب ہے، اس لیے گھر نہیں گئے، سیدھا مسجد آ گیا آج پہلی دفعہ، اب جو حسین آئے گرے، پیغمبر نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، جلدی سے ممبر سے نیچے اترے، چل کے بھی تو جا سکتے ہیں، لیکن نہ دوڑ کے گئے، دوڑ کے گئے، اب ذرا دیکھیے گا، اگر بچہ گرے تو ممکن نہیں ہے، کیا گرا ہے کہ رسول کا یہ انداز ہے، اب اسی محفل میں اگر کوئی بچہ گر جائے تو کوئی بھی نہیں اٹھے گا، جو قریب ہے وہ اٹھا دے گا، لیکن اگر اسی محفل میں قرآن گر جائے تو پھر ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے وہ اٹھے، اور حسین کو صرف رسول جانتے ہیں اس محفل میں، اس لیے خطبہ توڑا، نیچے اترے، کبھی زندگی میں نہیں دوڑے ہوں گے، لیکن آج پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ دوڑے ہیں رسول، دوڑ کے گئے، حسین کو اٹھایا، جیسے قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگایا اور چومنا شروع کیا، سر سے لے کے پاؤں تک حسین کو چوم رہے، اور اسی طرح سے سینے سے لگائے ہوئے اپنے ساتھ ممبر پہ آ گئے اور گود میں بٹھا لیا، اب جو سامعین ہیں، حاضرین ہیں، وہ اس انتظار میں کہ جو خطبہ آپ نے چاہ چھوڑا تھا، چلیں شروع کریں، یہ بہت عجیب ہو رہا تھا ہم سب کے لیے، لیکن پیغمبر نے پرواہ نہیں کی، جو بات جہاں چھوڑی تھی وہی چھوڑ دی، اور ایک نئی گفتگو شروع کر دی، یا معاشر اصحابی، اے میرے اصحاب پہچان لو، بے عرفو حاز حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی، تعارفات ہیں جو میں بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن پیغمبر نے یہ کیوں کیا ہے، پیغمبر جس کا ایک ایک لفظ وحی کی زبان میں دھلا ہوا ہے، یہ وہی کہتے ہیں جو حکم وحی ہے، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، تو پھر یہ کیوں کیا، دوڑ کے گئے، خطبہ توڑا، اٹھایا، چوم رہے، تو پیغمبر نے عملاً تعارف کروایا حسین کا، مزاق نہیں ہے، دین بیان کر رہے ہیں، شریعت بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا، بھاگتے ہوئے گئے، حسین کو اٹھایا، کیا بتایا کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث ہے، یہ شریعت ہے، یہ بیان حدیث ہے، اور جو میرے سامنے آ کے گرا ہے یہ مجسم قرآن ہے، اور جب حدیث کے سامنے قرآن آ جائے تو حدیث کو رک جانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مقدم ہے، حدیث مؤخر ہے، حسین مجسم قرآن ہے، بولتے ہوئے قرآن ہے، سراپا قرآن ہے۔ جس طرح سے قرآن صامت میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح سے قرآن ناطق کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن امام حسین کیا فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے خیال میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، چونکہ امت تو گمراہ نہیں ہے، امت شارب الخمر نہیں ہے، امت فاسق نہیں ہے، امت بد کردار نہیں ہے، امت شرابی نہیں ہے، امت تارک الصلاۃ نہیں ہے، امت حاجی ہے، نمازی ہے، امت سب کچھ کر رہی ہے۔ کیوں فرمایا؟ اسی اصل کی طرف حسین بشریت کی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بہت زیادہ لوگوں کی سماعت دی، اور جو عرض کرنا چاہ رہا تھا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن بس یہ پہلو یہاں آنے کے بعد محسوس کیا کہ اگر یہ بات بیان ہو جائے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور آپ تحمل کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس جسم کے اندر ابھی روح ہے، اس لیے یہ آنکھیں دیکھ پا رہی ہیں، ہاتھوں میں حرکت ہے، ناک سونگ رہا ہے، کان سن رہے ہیں، زبان میں قوت گویائی ہے۔ لیکن ابھی اگر جناب اسرائیل پہنچ جائے اور اس جسم سے روح کو الگ کر دیں، اعضاء میں کمی نہیں ہوئی، وزن میں کمی نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ روح لطیف جسم سے الگ ہوگی، کیا اب آپ میری بات سن پائیں گے؟ نہیں سن پائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ اب وفات پا کے مر گئے، میں مر جاؤں یا آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں آپ کے کوئی دوست عزیز یا خاندان میں سے کوئی فرد انتقال کر جائے، جب وہ مر جاتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ سب سے پہلے کن امور کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ غسل دیتے ہیں، پھر کفن دیتے ہیں، پھر دفن کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس روز انتقال ہوا اسی روز آپ دفن کر دیں، تاخیر نہیں کرتے۔ مگر کوئی بہت بڑی مجبوری ہو تو کچھ انتظام کر کے آپ رکھتے ہیں تاکہ کسی عزیز نے پہنچنا ہے یا کچھ طبی مسائل ہیں۔ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اسی روز دفن ہو جائے؟ کیا وجہ ہے؟ تاخیر کیوں نہیں کرتے؟ کچھ مہینے گھر میں رکھ لیں، نہیں رکھتے، دفن کرتے۔ کیوں دفن کرنے میں جلدی کرتے ہیں؟ شریعت کا حکم ہے، اور شریعت کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ عقل کا حکم ہے۔ عقل میں اور شریعت میں دوئیت نہیں ہے، اسنینیت نہیں ہے، غیریت نہیں ہے، وحدت ہے۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، ہر وہ چیز جس کا عقل حکم دیتی ہے شریعت بھی اسی چیز کا حکم دیتی ہے، اور جس چیز کا شریعت حکم دیتی ہے عقل بھی اسی کا حکم دیتی ہے۔ تو شریعت کہہ رہی ہے، عقل کہہ رہی ہے کہ بس اسے دفن کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گھر میں رکھا تو تعفن اٹھے گا، مردہ اگر گھر میں زیادہ وقت رہ گیا تو بدبو آئے گی۔ جتنا زیادہ وقت گھر میں رکے گا اتنی زیادہ بدبو اور تعفن کا امکان ہے، اس لیے لازم ہے کہ دفن کرے۔ کیوں؟ یہ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60-70 سال یہ فرد ہمارے بیچ میں رہا، ہمارے درمیان، ہمیں کبھی بدبو محسوس نہیں ہوئی۔ جیسی روح الگ ہوئی 2 دن گزرے تو بدبو شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اس سے بدبو نہیں آتی، جیسی مر جاتا ہے اگر زیادہ وقت گزر جائے اب تعفن اٹھتا ہے۔ کیوں اٹھتا ہے؟ اس لیے کہ اس انسان کے اندر ایک مدافعتی نظام تھا، مدافعتی سسٹم، جس کا نام روح تھا۔ جیسے ہی روح جسم سے الگ ہوئی وہ مدافعتی نظام ڈیمیج ہو گیا، متاثر ہو گیا، تو اب اس جسم میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، اور اس توڑ پھوڑ کے نتیجے میں اب انسانی جسم میں تیزی سے جراثیم بننا شروع ہو گئے۔ ان جراثیم کی پیدائش کے باعث اب ان سے اس لاش سے میت سے تعفن اٹھنا شروع ہو گیا. اسلام کیوں حکم دیتا ہے کہ غسل مس میت واجب ہے؟ واجب کا الگ فلسفہ ہے, مستحب کا الگ فلسفہ ہے. واجب کیوں ہے غسل مس میت؟ کیا انسان مرنے کے بعد نجس ہو جاتا ہے کہ اسے ہاتھ لگا تو اب غسل واجب ہے؟ نہ, نجس تو نہیں ہوتا, انسان پاک ہے, انسان کا آغاز بھی پاک ہے. بعض لوگ مولا متقیان کے اس جملے کا غلط معنی کرتے ہیں کہ اس کا آغاز نطفہ سے اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نطفہ نجس ہے. نہ, اب احادیث میں چلے جائیے, اب وہ موضوع پھر الگ ہو جائے گا. نطفہ نطیف سے ہے, نطیف کے معنی پاک ہے. خون جب تک رگوں کے اندر ہے یہ پاک ہے, جب باہر آئے گا اب اسے نجس کہا جائے گا. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, بات سے موضوع سے الگ ہو جائیں گے. غسل مس میت کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اسلام دین امن ہے, دین سلامتی ہے. یہ اپنے پیروکاروں کو جسمانی ذہنی ہر طرح کا تحفظ دیتا ہے. اب چونکہ اس کے جسم میں توڑ پھوڑ شروع ہوئی ہے, جراثیم بننا شروع ہوئے ہیں, تو یہ ہاتھ لگائے گا. اسلام نے ہاتھ لگانے سے منع نہیں کیا. کیوں منع نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے, کبھی بھی فطری خواہشوں کے آگے اسلام نے بند نہیں باندھے. انسان کی احساسات اور خواہشات کا احترام کیا ہے لیکن حدیں معین کر دی ہیں, اور ساتھ کوشش کی کہ یہ انسان نقصان سے بچ جائے. بس منع نہیں کیا ہاتھ لگانے سے, لیکن اب اگر یہ ہاتھ لگا لے گا تو وہ جراثیم جو توڑ پھوڑ کے نتیجے میں اس مردے کے جسم میں پنپنا شروع ہو گئے, شونے کے باعث اسے منتقل ہو سکتے ہیں اور اس کی صحت کے لیے مضر ہو سکتے ہیں. اس لیے اسلام نے کہا کہ اگر ہاتھ لگا لیا کوئی بات نہیں, اب غسل مس میت کرو اور اس ترتیب سے کرو, واجب ہے, تاکہ انسان نقصان سے بچ جائے. مردے کو کیوں غسل دیا جاتا ہے, وہ بھی آب صدر سے, آب کافور سے. ڈاکٹر صاحب تشریف فرمایا, ممکن ہے اس محفل میں اور بھی کوئی اس شعبے سے وابستہ ہوں. آب صدر جو بیری کی خصوصیت ہے یہ جراثیم کش ہے, کافور کی خصوصیت ہے. اس لیے تین پانیوں سے اور آخر میں خالص پانی سے غسل دیا جاتا ہے مردے کو, کہ بہت دیر تک یہ جراثیم اب غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. غسل دے دیا گیا میت کو, اب ہاتھ لگائیں تو اب آپ پر غسل واجب نہیں. اگر غسل نہیں دیا گیا اور جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے, اب ہاتھ لگایا تو اب غسل واجب. تو سوال یہ کہ یہ جراثیم کیوں پیدا ہونا شروع ہوئے؟ اس لیے کہ جو مدافعتی نظام ہے روح, وہ نکل گئی. اور جیسی روح نکلے اب اندر توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی, جراثیم بننا شروع ہو جائیں گے جو مہلک ہیں سب کے لیے. اسی کا نام موت ہے, روح اور جسم کے درمیان جدائی, اسے موت کہتے ہیں. اگر یہاں تک یہ مثال پہنچی ہے تو آئیے جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو سہمت دی. ایک ہے فرد کی موت, شخص کی موت, اور ایک ہے امت کی موت, سوسائٹی کی موت, معاشرے کی موت, سماج کی موت. کبھی فرد مرتا ہے, کبھی ساری امت مر جاتی ہے, پورا معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے. فرد کی موت کیا ہے؟ جب جسم اور روح الگ ہو جائیں. امت کی موت کیا ہے؟ جب اس امت اور سماج کے اندر سے اس کی روح کو نکال دیا جائے. اور امت کی روح کو قرآن نے کیا قرار دیا ہے؟ کون سی چیز امت کی روح ہے؟ نظام ولایت, یہ امت کی روح ہے. اگر کسی سوسائٹی کے اندر سے نظام ولایت نکل گیا, اب یہ سوسائٹی, یہ سماج, یہ معاشرہ, یہ امت مردہ امت ہے. بس ایک ہے فرد کی موت, ایک ہے معاشرے کی موت. کبھی فرد مر جاتا ہے, کبھی معاشرہ. اور معاشرے کی روح نظام ولایت ہے, یہ روح نکل گئی, اب معاشرہ مردہ ہے. جیسے ہی روح نکلتی ہے اس معاشرے کے جسد سے, تو اب یہ بے روح معاشرہ ہے. اب اس میں بھی بے عین ہی اسی طرح سے توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے, چونکہ وہ مدافعتی نظام نکل گیا. اس میں بھی معاشرے کے جسد میں بھی آہستہ آہستہ جراثیم بننا شروع ہو جاتے ہیں، پنپنا شروع ہو جاتے ہیں، نشو نما پانا شروع ہو جاتے ہیں، بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب رسول اسلام نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے نظام ولایت کو متعارف کروایا، غدیر میں اتنی کوششیں ہیں، خود غدیر ایک الگ موضوع ہے، بہت حد تک آپ کے حافظوں میں اور اذہان میں ہے، اور کچھ باتیں ایسی جو بیان ہونی چاہیے. جیسے ہی امت کے معاشرے سے یہ روح ولایت نکلی، یہ معاشرہ، یہ امت مردہ ہو گئی اور اس میں جراثیم بننا شروع ہوئے. کوئی جرسومہ شمر بن گیا، کوئی جرسومہ عمر سعد بن گیا، کوئی جرسومہ حرملہ بن گیا، کوئی جرسومہ ابن زیاد بن گیا، اور اسی بے روح امت کے ناپاک جسد سے ایک غلیظ ترین، کثیف ترین، نجس ترین اور ناپاک ترین جرسومہ بنا میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان بن گیا. اور اس بے روح امت کے ناپاک جسد سے یہ غلیظ ترین جرسومہ رینگتا ہوا ٹھیک اس جگہ جا پہنچا جہاں پر اس سے 50 سال پہلے وارث اسلام پیغمبر گرامی اسلام تشریف فرما ہوتے تھے. اب جب یوں ہو جائے کہ امت بے روح ہو جائے، امت مردہ ہو جائے، امت کے اندر ایسے غلیظ ترین جرسومے پنپنا شروع ہو جائیں، بڑھنا شروع ہو جائیں، پھیلنا شروع ہو جائیں، تو پھر اس امت کے حکمران کی اصلاح کی بات نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اس امت کی اصلاح کی بات کی جاتی ہے جس کے اندر سے روح نکل چکی ہے. اب آپ بتائیے کہ ان دو شخصیتوں میں سے کس شخصیت کا نظریہ زیادہ دقیق ہے اور فکر حسینی سے زیادہ ہم آہنگ ہے؟ میں نفی نہیں کر رہا سید جمال کے نظریے کی، لیکن ڈاکٹر سید محمد عبدو کا نظریہ ہمیں فکر حسینی سے قریب تر معلوم ہوتا. یعنی اکائیوں پر کام کیا جائے، یعنی فرد فرد پر کام کیا جائے. بس انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، مقصد حسین ابن علی اور قیام حسین کا فلسفہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک تیسری چیز ہے فلسفہ غیبت، فلسفہ ظہور، فلسفہ انتظار، یہ تینوں بھی امت سازی ہے، معاشرہ سازی ہے. یہ پھر کبھی عرض کروں گا، اب وقت ختم ہو چکا تقریباً. آخر میں اب ہم وہ منشور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جس کو آہستہ آہستہ ہم جب بھی ملنے کی توفیق ہوگی یہ ماہانہ نشست، تو اس میں ہم سب شریک ہو کر اس موضوع کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ان اصولوں کو بیان کرتے رہیں گے. بس انبیاء کی بعثت کا مقصد امت سازی ہے، یعنی اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے. ائمہ کی تنصیب کا مقصد اسلامی معاشرے کی تشکیل، امت سازی. امام حسین کے قیام کا مقصد امت سازی ہے. امام زمانہ کا فلسفہ انتظار امت سازی. ورنہ جتنی چاہے ہم دعا مانگ لیں حضرت کا ظہور نہیں ہوگا. سمجھنا پڑے گا کہ غیبت کیوں ہوئی، جس سبب سے غیبت ہوئی ہے اس سبب کو دور کریں گے تب آقا کا ظہور ہوگا. تو غیبت ہوئی ہے امت آمادہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو ظہور کیسے ہوگا جب امت تیار ہو جائے گی. تو اس عصر میں عہد غیبت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امت سازی. اب آپ دیکھیں کہ روح دین، روح اسلام انبیاء سے لے کے آئمہ تک اور آئمہ سے آخری امام تک ایک ہی جملہ ہے، امت سازی. امت کیسے بنا جائے، آغاز کہاں سے ہے؟ اکائیوں سے. فرزند رسول نے زبان سے بھی بتایا، عمل سے بھی بتایا. اب میں آخر میں شریکت الحسین، دیکھیے شریکت الحسین کیوں کہا جاتا ہے، شریکت الحسین کیوں کہا جاتا ہے سیدہ زینب کو، کیا مطلب ہے اس کا؟ مقصد میں شریک ہیں، ہدف میں شریک ہیں، خون میں شریک ہیں، روح میں شریک ہیں، اور ہدف کی بقا میں بھی دونوں شریک ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. سب نے اعتراف کیا. یہاں تک کہ مرحوم اقبال نے بھی کہا کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دیگر زینب. حدیث عشق، کتاب عشق، نصاب عشق، اس کے کل دو باب ہیں، ایک کربلا ہے، ایک شام ہے. ایک کو حسین نے لکھا، ایک کو زینب نے. یعنی اگر زینب نہ ہوتی تو نصاب عشق ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ جاتا، ناقص رہ جاتا. متمم اور مکمل کون ہے؟ ثانیہ زہرا. شریکت الحسین ہے کس کس طرح سے، ہدف میں بھی اور ہدف کی بقا میں. حسین نے جو کربلا کی جنگ کی ہے، حسین کی سپاہ کون ہے؟ سب سے پہلے جو حسین کی فوج کے علمبردار ہیں وہ کون ہیں؟ عباس ہیں. عباس کے بعد وہ شخصیت جو میدان کربلا میں صحابہ حسین، جن میں سے 11 خود صحابہ رسول بھی تھے، جس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے گریہ کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے دشمن کے لشکر میں بھی ہلچل تھی کہ یہ حسین کے ساتھ ہے. ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، لگتا تھا کہ ہم باطل پہ ہیں. اس ہستی کو حسین کے لشکر میں دیکھنے کے بعد، کون ہے؟ علی اکبر، جو شبیہ رسول تھے. شب عاشور بھی جو اعمال کیے گئے، ان میں سے ایک بڑا عمل یہ تھا کہ بہت دیر تک صحابہ رسول نے، صحابہ حسین نے وجود مبارک علی اکبر کو اپنے درمیان بٹھایا اور مسلسل زیارت کرتے رہے کہ ہم اپنے عصر کے محمد کے چہرے کی زیارت کریں. کس نے پرورش کی ہے؟ عباس کی پرورش اور تربیت ثانیہ زہرا نے کی. اپنے ہاتھوں میں پروان چڑھایا، جوان کیا. شبیہ رسول اللہ علی اکبر کی پرورش کی ہے ثانیہ زہرا نے. قاسم جو اپنی مثال آپ ہیں، ولی خدا ہیں، جو قرآن نے تعارف کروایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو سورہ جمعہ میں تعارف ہوا کہ ان زعم تمنکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. قاسم نے خود اپنا تعارف کروایا، اور حسین نے بھی مورخ کے سپرد نہیں کیا، اس لیے پہلے قاسم سے پوچھا. جب انہوں نے موت کی خواہش کی تو کہا کہ بتائیں آپ کے نزدیک موت کیسی ہے، تو کون بول رہے. اور علی ابن ابی طالب میں جو بنیادی فرق ہے، جب یہ فرق بیان کی اپنی کتاب میں، ایک فرق میں کہا کہ وہ ڈکٹیٹر تھے، عامر تھے، اور علی اسلامی حکمران بھی تھے اور جمہوری حکمران بھی تھے. کیسے؟ کہ اس لیے کہ وہ جب خطاب کرتے تھے تو خواص سے خطاب کرتے تھے کہ لوگوں کو اپنا غلام، دیکھیے اس کی دقت کو محسوس کیجیے، وہ خطاب میں کہتے تھے کہ لوگوں کو اپنا غلام نہ بناؤ. اور علی کس سے خطاب کرتے تھے؟ لوگوں سے، خواص سے نہیں کرتے تھے، اکابرین سے نہیں کرتے تھے، عوام سے کرتے تھے. وہ صاحب کہتے تھے کہ تم لوگوں کو اپنا غلام نہ بناؤ، اور علی کیا کہا کرتے تھے؟ کہ تم کسی کے غلام نہ بنو، اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا. یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے. جب یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے، تفاصیل ہیں وہ کبھی عرض کروں گا کیا ہوا. خود مسلمانوں نے چھاپنے سے انکار کیا، 10 سال خرچ کیے. بعد میں انہوں نے ایران کا سفر کیا، ہوائی جہاز کا سفر ان کے لیے کچھ ڈاکٹروں نے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے زحمت برداشت کی اور انہوں نے زمینی سفر کیا، بحری سفر کیا، جہاز، ہوائی، بحری جہاز سے یہ پہنچے. اور جب پہنچے تو یہی کتاب پیش کی. کسے؟ سید علی خامنائی کو، راہبر معظم کو. اور انہوں نے جواب میں کہا کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے تمہارا شکر گزار ہوں، تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. اٹھ کے کھڑے ہوئے، پیشانی کا بھی بوسہ لیا، جور جرداک کی پیشانی کا، اور ہاتھ کا بھی بوسہ لیا کہ جس ہاتھ سے آپ نے اس کائنات کے سب سے بڑے مظلوم علی ابن ابی طالب کے حق کا دفاع کیا. اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا، کہا کہ جور جرداک، آپ کا کام ادھورا ہے، ابھی جب شروع کیا ہے تو اسے مکمل کر دیجئے. یہ میخائیل نعیمہ نے، حالیہ جو ایڈیشنز آ رہے ہیں ان میں یہ واقعہ لکھا ہے. جارج ارتاک آپ نے بہت عظیم کام کیا، بہت بڑا کام کیا کہ کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کے حق کا دفاع کرنے کی کوشش کی، اور اس موضوع پہ لکھا کہ اس سے پہلے یہ بات نہیں کی گئی۔ پہلی مرتبہ جارج ارتاک نے یہ جملہ کہا علی کے لیے کہ وہ قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ اور یہ وہ تاریخی جملہ ہے جو جارج ارتاک نے کہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کی عظمت اور شان کیا ہے۔ لیکن علی خامنائی رہبر معظم نے کیا کہا کہ آپ کی کتاب ابھی ناقص ہے، ادھوری۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کروں کہ مکمل ہو جائے، کون سا کام کروں؟ کہا آپ نے علی کی شخصیت پر کتاب لکھی ہے، لیکن ثانیہ زہرا زینب بنت علی کی شخصیت پر کتاب نہیں لکھی۔ اگر اپنا کام مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی شخصیت پر کتاب لکھ دیجیے، تاکہ آپ کا کام ادھورا نہ رہ جائے، ناقص نہ رہ جائے۔ انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا، چونکہ تاریخ شناس نے پڑھا تھا۔ اور جب رخصت ہوئے تو گریہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ علی اکبر ولایتی یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں نے جارج ارتاک سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جارج ارتاک نے جواب دیا، اس لیے رو رہا ہوں کہ بشرنی القائد بالاسلام، کہ قائد نے، راہبر نے مجھے اسلام کی بشارت دے دی۔ کہ بہت گہرائی ہے، اب میں اس کی شرح نہیں کر سکتا۔ کون ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا؟ یہ نام نہ تو پیغمبر نے رکھا ہے اس بی بی کا، نہ علی نے رکھا، نہ سیدہ زہرا نے رکھا، بلکہ پیغمبر سفر میں انتظار کیا گیا، والدین نے انتظار کیا کہ آئے نام رکھیں۔ جب پیغمبر آئے تو کہا کہ میں اپنے اللہ پر سبقت نہیں لے جا سکتا، جو امر خدا ہوگا اسی کے مطابق نام رکھا جائے گا۔ اور کچھ دیر کے بعد جب جبرائیل آئے تو کیا کہا؟ اے رسول اللہ، پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھا جائے۔ زینب یہ لفظ مفرد نہیں ہے، یہ لفظ مرکب ہے۔ زینو اب مضاف مضاف الیہ، اردو میں جب کا کو کی آ جائے اور انگلش میں آپ بظاہر آف آ جائے تو یہ مضاف کہلاتا ہے۔ زینو اب یعنی اپنے باپ کی زینت۔ علی کون ہے کوئی نہیں بتا سکتا، علی ایک کامل ترین ذات ہے اس کائنات میں، تمام فضائل کا مجموعہ ہے، جامع ترین ذات ہے۔ اور علی جیسی ہستی کے لیے جو زینت ہے، علی کے لیے بھی، اور علی نے اپنی زبان سے یہ اعتراف کیا ہے۔ منگل کے دن مولا متقیان کی خلافت ظاہری کا آغاز ہوا، بدھ کا دن گزرا، جمعرات کا دن گزرا، اور جب پہلا جمعہ آیا تو پہلے جمعے کو جو واقعات ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ خود ثانیہ زہرا کا تعارف بھی تھا۔ جب حضرت نے خطبہ شروع کیا تو سارا مدینہ سمٹ کر مسجد میں اکٹھا تھا، اس لیے کہ 25 سال کے بعد یہ شور اٹھا کہ اب جیسی علی حکومت سنبھالی ہے، خلافت سنبھالی ہے، تو اب سب کو تجسس ہے کہ آج علی کیا کہیں گے۔ وہ کہ جسے غدیر کے بعد نظر انداز کیا گیا، اور 25 سال علی خون کے آنسو روتے رہے، خون کے آنسو بہاتا رہا پہم اسلام، کبھی زندہ کے مقابل، کبھی مقتل کے قریب۔ آج 25 سالوں کے بعد جب کالے بادلوں کی اوٹ سے نکل کر پھر ایک مرتبہ آفتاب امامت لوگوں کے درمیان آیا، ہر ایک دوست دشمن سب اکٹھے ہیں کہ آج علی کا صدارتی خطبہ سننے کے لیے کیا کہتے ہیں۔ اسی روز جمعہ کے دن اس زمانے کا فلسفی اور دانشور جو ابھی تک مولا متقیان سے آشنا نہیں تھا، اس بیچ میں اس نے اسلام قبول کیا لیکن حضرت سے ناشنا تھا کیونکہ حضرت منظر عام پر نہیں تھے، حجاب میں تھے، 25 سال گوشہ تنہائی میں رہے۔ کون ہے یہ؟ ساسا بن سوحان ابدی، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے سیرت نویسوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں عرب میں یہ شخص واحد شخص تھا ساسا جو فلسفہ یونان پر مہارت رکھتا ہے۔ یہ جب کسی کام کی غرض سے مدینے پہنچا تو دیکھا کہ سناٹا ہے، خاموشی ہے، بازار بند ہے، اور مدینے کے حالات کو کنٹرول رکھنے کے لیے علی کے جو قریبی سپاہی تھے، صحابی تھے، وہ گشت کر رہے تھے. ان میں سے ایک مالک اشتر نخعی تھے جو بازار مدینہ میں ننگی تلوار لے کے چل رہے ہیں. تو جب سامنا ہوا ساسا کا تو ساسا نے دیکھا کوئی نہیں ہے، دکانیں بند ہیں، ایک شخص مسلسل تلوار لے کے چل رہے، کا کیا مصیبت آ گئی، کیوں ہر طرف خاموشی ہے، دکانیں بند ہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا آج علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ ہے اور لوگ علی کا صدارتی خطبہ سننے کے لیے مسجد میں پہنچے، بجائے اس سے کہ آپ یہاں انتظار کرو بہتر ہے آپ بھی چلے جاؤ جا کے سنو. دیکھیں اگر کسی عام شخص سے کہیں تو بھائی مجلس ہو رہی ہے آپ چلے جائیں، لیکن اگر کوئی پروفیسر ہے، عالم ہے، دانشوار ہے، آپ اس سے کہیں کہ چاہے آپ بھی استفادہ کریں تو پہلا خیال اسے کیا آئے گا کہ کیا وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے؟ یہی خیال ساسا کو آیا کہ جس شخص یہ تعریف کر رہے ہیں کیا وہ مجھ سے بھی بڑا عالم ہوگا؟ لیکن پھر مالک اشتر نخعی کے چہرے پر دیکھا کہ اتنا معتبر اور ہیبت باعظمت انسان جس کے چہرے سے وقار متجلی ہے، جب وہ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہے تو میں بھی جاؤں سنوں کہ وہ شخص کیا بات کر رہا ہے کہ پورا مدینہ سمٹ کے اکٹھا ہے. ساسا گئے، جب گئے تو کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے کہ جمعہ ہوتا ہے زوال کے ساتھ، لیکن اتنا اشتیاق تھا 25 سال گزرنے کے بعد علی کی گفتگو سننے کے لیے اہل مدینہ کا اور اطراف سے آئے ہوئے لوگوں کا کہ مسجد صبح سے ہی لوگ آنا شروع ہوئے، کھچا کھچ بھر چکی تھی زوال سے پہلے پہلے. اب ساسا کی خواہش تھی، تجسس تھا کہ تھوڑا آگے پہنچے، کوشش سے آگے پہنچے. حضرت نے خطبہ شروع کیا، ساسا کی کوشش تھی کہ اور قریب جا پہنچے، قریب سے سنے، محو ہوتا چلا گیا. یہاں تک کہ جب علی ابن ابی طالب اپنے خطبے کے وسط میں پہنچے درمیان میں، تو ساسا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور دست ادب جوڑ دیے، کہا علی آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں آپ کو اور پہلی مرتبہ آپ کا کلام سن رہا ہوں، آج آپ نے اپنے تعارف میں کچھ کلمات کہے کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانو، میرے بارے میں قرآن نے کیا کیا کہا ہے، میری ولادت کہاں ہوئی ہے، میں مولود کعبہ ہوں، میں باب مدینۃ العلم ہوں، میں پیغمبر کا جانشین ہوں، آپ نے اپنے تعارفات کروائے، لیکن علی مجھے معاف کرے، میں ضبط نہ کر سکا اس لیے کھڑا ہو گیا. علی آپ نے کہا کہ میں مولود کعبہ ہوں اور میری نسبت قرآن نے، پیغمبر نے یہ کہا ہے، کہ علی آج آپ کو دیکھنے کے بعد اور آپ کی گفتگو سننے کے بعد ساسا یہ محسوس کر رہا ہے کہ کعبے نے ہرگز آپ کو زینت نہیں دی، آپ کے وجود نے کعبہ کو زینت دی، علی آپ کے وجود نے، آپ کی ذات نے خود قرآن کو زینت دی ہے، آپ کے وجود نے دین کو زینت دی ہے، علی آپ کی ذات نے اس کائنات کو زینت دی ہے، علی اس کائنات کی ہر شے کی زینت آپ کے وجود سے. مولا متقیان نے فرمایا کہ ساسا بیٹھو، مجھے خطبہ مکمل کرنے میں. خطبہ مکمل کیا، نماز پڑھائی، مسجد سے نکلے، یہ پہلا دن تھا، ساسا علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اب وہ جب کمال مطلق کو دیکھا تو فریفتہ ہو گیا، شہدائی ہو گیا. حضرت ایک لمحے کے لیے رکے، آواز دی، ساسا آگے ہو، اب بتاؤ مسجد میں کیا کہہ رہے تھے؟ ساسا نے جو کہا دہرایا. بولے متقیہ نے فرمایا کہ تو نے صحیح کہا، ایسا ہی ہے، لیکن تمہیں ایک بات نہیں معلوم، اس کائنات کی زینت علی کے وجود سے ہے اور اللہ نے علی کو ایک ایسی بیٹی عطا کی ہے کہ جو خود علی جیسے باپ کے لیے باعث زینت ہے، اور اس بیٹی کا نام بھی خود اللہ نے زینب رکھا ہے، زینب زین و اب، یعنی اپنے باپ کی زینب. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں دو جملے مصیبت کے عرض کروں گا تاکہ مجلس مکمل ہو جائے، لیکن گفتگو کے لیے تمہید، آئندہ گفتگووں کے لیے تمہید استوار ہو جائے. انبیاء کی بعثت کا مقصد، کتابوں کی ترسیل کا مقصد، ائمہ کی تنصیب کا مقصد، اور تمام اکابرین، تمام مسلم ریفارمرز کا جو بنیادی ترین مقصد رہا اسلامی معاشرے کی تشکیل اور امت سازی، اور نتیجہ ہم نے لیا کہ امت سازی کے لیے ایک ایک فرد کی اصلاح، بس میں اسی بی بی کی زبان سے جو شریکت الحسین ہے، دیکھیں کہاں کہاں شرکت ہے، اگر حسین کا مقصد ہے امت کی اصلاح اور امت سازی، تو امت سازی میں عملاً کیا کیا کردار ادا کیا سیدہ زینب نے، اور یہ نورانی کلام بی بی کا جس کی تفسیر آنے والے دنوں میں بیان کی جائے گی، اب دیکھیے گا اس کلام کا حسن کے کس طرح سے ثانیہ زہرا نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا۔ شاید اس محاورے کا اس سے بہترین کوئی دوسرا مرحلہ نہیں ہوگا، کوئی دوسری مثال نہیں ہوگی۔ سیدہ فرماتی ہے دستور امت سازی کا، قانون امت سازی کا، فرمایا بی بی نے کہ یہ جہان، یہ دنیا، یہ عالم ہست و بود، یہ بزم گیتی اور کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان رابطوں کا جہان ہے۔ یہ پہلی بات، رابطوں کا جہان ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ انسانی رابطے چار طرح سے ہیں۔ کون کون سے؟ انسان کا پہلا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ، دوسرا رابطہ اپنے ساتھ، تیسرا رابطہ انسانوں کے ساتھ، چوتھا رابطہ عالم طبیعت کے ساتھ جسے آپ نیچر کہتے ہیں، پانچویں کوئی شک نہیں بنتی۔ یہ جہان رابطوں کا جہان ہے، انسانی رابطے چار طرح سے ہیں، اللہ کے ساتھ، اپنے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اور طبیعت کے ساتھ۔ تقسیم کے بعد قاعدہ دیا، اصول اور منشور امت سازی کا شریکت الحسین نے، فرمایا کہ انسان کامل وہ ہے، ایک مکمل انسان، ایک متوازن شخصیت، ایک بیلنسڈ پرسنالٹی، ایک اس اسلامی معاشرے اور مثالی معاشرے کی جو اکائی بن سکے، کون ہے؟ فرمایا جس کا ان چاروں کے ساتھ رابطہ حد اعتدال پر ہو اور حد کمال پر ہو۔ یہ فرد اس قابل ہے کہ اس الہی معاشرے کے لیے اکائی بن سکے۔ بس ہماری ان نشستوں کا موضوع بھی معین ہو گیا اور اس کے لیے نصاب بھی معین ہو گیا۔ وہی اسلامی معاشرے کی تشکیل میں ہمارا کردار، جو انبیاء کا مقصد ہے، اولیاء کا مقصد ہے، ائمہ کا مقصد ہے، تمام مسلمین عالم اسلام کا مقصد ہے، ہم بھی یہی چاہیں کہ اس مقصد میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور اس کے لیے منشور، نقطۂ آغاز کہاں سے، کس طرح سے، وہ منشور جو سیدہ نے بیان کیا، آنے والے دنوں میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ کیا عجیب شخصیت ہے! اب بات جہاں پہنچی، کتنا عظیم مقام ہے! بچپن سے لے کر آخر تک امام حسین کا جو ایک مثالی تعلق ہے ثانیہ زہرا کے ساتھ، امام ہے۔ ایک مرتبہ بی بی کے گھر تشریف لائے تو بی بی دھوپ میں آرام فرما رہی تھی، اور اسی دوران سیدہ کی کچھ لمحوں کے لیے آنکھ لگ گئی۔ دھوپ تھی، آنکھ لگی، اور امام حسین جب گھر میں داخل ہوئے تو بہن کو بیدار نہیں کیا، آ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ سورج کی دھوپ بی بی کے چہرے پہ نہ پڑے۔ جتنی دیر ثانیہ زہرا آرام کرتی رہیں، اتنی دیر فرزند رسول کھڑے رہے۔ یہ احترام ہے، وہ احترام جو رسول اللہ کے دل میں سیدہ زہرا کے لیے تھا، وہ احترام فرزند رسول کے دل میں ثانیہ زہرا کا۔ عجیب مقام ہے! کیا شخصیت بیان ہو! امام، انسان کامل، ولی خدا، اپنے عصر کا محمد، رخصت آخر کے موقع پہ آئے اور ثانیہ زہرا سے یوں کہے کہ یا اختی لا تنسینی فی نافلت اللیل، اے میری بہن، مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کیجیے گا۔ کیا مقام ہے جسے حسین التماس دعا کہے! آپ بھی کسی کو دیکھتے ہیں، عالم ہے، متقی ہے، تہجد گزار ہے، التماس دعا کہتے ہیں۔ حسین نے شاید زندگی میں کسی سے نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، ضرورت بھی نہیں ہے حسین کو، اگر جسے کہا تو وہ سانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، وہ دکھ جو معصومین کو خون کے آنسو رلوا رہا ہے، جو آج بھی پردہ غیبت میں امام زمانہ کو رلا رہا ہے، جس لمحے فرزند رسول کو وہ وقت یاد آتا ہوگا جب ثانیہ زہرا کے سر اقدس سے نیزے کے ساتھ چادر اتاری گئی، تو یقیناً خون کے آنسو ہوتے رہے، اور زیارت ناہیہ میں یہ جملے موجود ہیں جو ثانیہ زہرا کے لیے فرمایا. یہ دکھ، وہ پچھلی دفعہ بھی میں نے وجود مبارک ابو الفضل عباس کے حوالے سے کچھ جملے کہے تھے، جب گئے تھے گھر سے ام البنین پریشان تھی کہ اس کی قبر پہ گئے تھے، سیدہ زہرا کی قبر پہ گئے تھے. تو دکھ ہے ابو الفضل عباس کے. باقی بازو قلم ہو گئے، مشک چھت گئی، آنکھ میں تیر لگا، جسم چلنی ہوا، یہ سب ابو الفضل عباس کے لیے قابل برداشت. دو دکھ وہ ہیں جو آج بھی ابو الفضل عباس کو رڑا رہے ہیں. ایک دکھ جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا، سیدہ زہرا کے ساتھ جو ظلم ہوا، گھر کو آگ لگی، دروازہ جلایا گیا، ہاتھوں پہ تازیانے لگے، دروازے کی کیل آپ کے جسد اطہر میں پیوست ہوئی. دوسرا دکھ کون سا ہے؟ امام سجاد نے بیان فرمایا، جب کربلا سے یہ قافلہ چلا کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف، تو راستے میں ایک صحابی رسول نے سیدہ سجاد کو سلام کیا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. جب کربلا سے لے کر شام تک کے راستے میں پہلی مرتبہ سیدہ سجاد نے کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا، تو ہتھکری بڑے ہاتھوں سے توک بھری گردن اٹھا کر کہا کہ کون ہے اس عالم غربت میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ تو اس بوڑھے صحابی رسول نے کہا، حضرت پہچانا نہیں، میں آپ کے نانا کا صحابی زید ابن ارقم ہوں، مدینے جا رہا تھا آپ کی جد کی زیارت کے لیے، اور رستے میں اس قیامت کی اطلاع ملی. کہا، کیا آپ میری جد کی زیارت کے لیے جائیں گے؟ کہاں آقا، جاؤں گا. مولا، اگر اپنے نانا کے لیے کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے. سیدہ سجاد نے اونٹوں کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ زید، کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ جا کے رسول خدا کو بتا دینا، یا رسول اللہ، تیری بیٹیوں کو، تیری نواسیوں کو سر برہنہ کھلے سر چھوڑ آیا ہوں. بس آخری جملے عرض کرو، ایک مرتبہ زید نے شہداء کے سروں کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سوال کیا سیدہ سجاد سے، آقا، یہ سر جو نو کی نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کہا، زید پہچانا نہیں، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے. کہا، یہ جو دو سر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں؟ کہا، یہ میری پھوپھی زینب کے اور نو محمد کے سر ہیں. ایک دفعہ پوچھا کہ یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک پیارا سا سر ہے؟ کہا، زید، تو اسے کبھی نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے، جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پہ بلند کر دیا گیا. ایک مرتبہ زید نے وہ دکھ جو ابو الفضل عباس کو آج بھی خون کے آنسو رلوا رہا، شہداء کے سروں کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ آقا، کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے گرج کے فرمایا، خاموش ہو، اگر تم میرے نانا کے صحابی نہ ہوتے میں تمہیں سزا دیتا. تو نے میرے چچا کے بارے میں ایسے سوچا کیوں کہ میرے چچا نے ساتھ نہیں دیا؟ لرز کے رہ گیا زید. کہا، آقا، مجھے معاف کرے، میں نے اس لیے پوچھا، ادھے حسین کا سر نیزے پر، قاسم کا سر نیزے پر، اونو محمد کا سر نیزے پر، علی اصغر کا سر نیزے پر، مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہ آیا. امام فرماتے ہیں، زید، وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے. تعجب سے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ سارے شہیدوں کے سر نیزے پہ بلند ہیں، تو عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں؟ کہا، میرا چچا مرا تو نہیں ہے، میرے چچا شہید ہیں، چل کے خود چچا سے پوچھو. جب یہ صحابی رسول ساتھ گیا اور علی زین العابدین نے پوچھا کہ میرے نانا کا صحابی آپ سے سوال کر رہا ہے کہ آپ کا سر نیزے پہ بلند کیوں نہیں ہے، آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے، تو لبھائے عباس میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا، اے صحابی رسول، میرے سر کو دشمنوں نے کئی مرتبہ نیزے پہ بلند کیا، لیکن جب میں نے نیزے کی اونچائی سے علی کی بیٹیوں کو، محمد کی نواسیوں کو سر برہنہ دیکھا، تو یہ منظر عباس سے برداشت نہ ہو سکا، اور عباس نے اپنے سر کو نیچے گرا دیا۔ پروردگار، بحق وجود مبارک ابو الفضل العباس، بحق باب الحوائج، ہماری سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار، ہماری سے عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار، اس ذکر کے وسیلے سے ہمارے گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار، ہم سب کو نعمت تقویٰ، نور بصیرت اور نور معرفت عطا فرما۔ جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، فروز ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار، علم اسلام کو سر بلند فرما، علم کفر کو سر نگو فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار، امام کے پیروکار دنیا میں جہاں بھی اسلام ناب محمدی اور نظام ولایت کی دفاع اور استحکام میں مصروف ہیں، پروردگار سب کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ دشمنان تشیع، دشمنان نظام ولایت کو نابود فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار، اس مجلس کا ثواب مرحومہ سیدہ شازیہ ربار اور تمام مومن المومنات جو دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی ارواح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر و برزخ کی تمام مشکلات کو آسان فرما، شفاعت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نصیب فرما، بحق محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔